أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الشروف. سورہ نور 18ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ ہے. کائنات بسیط میں جس قدر اللہ کی تخلیق ہے وہ ذوی الارواح میں سے ہے یا ٹھوس اجسام میں سے، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے اور سیارے ہیں، ہوائیں اور بادل ہیں، یا درخت اور پتھر، جانور ہیں، حیوان ہیں، درندے ہیں یا پرندے، آسمانی مخلوق ہے یا زمینی مخلوق، ساری طرح کی مخلوق کے وجود کی بقا کا مدار ذکر الہی پر ہے. وہ گھاس کا تنکا ہے یا کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے، دونوں کی حیات اور دونوں کے وجود کی بقا کا مدار جو ہے وہ اللہ کے ذکر پر ہے. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو کوئی خواہ وہ زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں، جو بھی جس چیز کو وجود عطا ہوا ہے اس وجود کی بقا کا انحصار اللہ کے ذکر پر ہے. خواہ وہ پرندے ہوں جو فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں یا دوسری کوئی مخلوق. قد علم صلاته وتسبیحه، اور ان میں کوئی شعور ہے یا نہیں، وہ مخلوق جاندار ہے یا بے جان، اور کسی بات کو سمجھنے کی استعداد رکھتی ہے یا نہیں، لیکن اللہ سے دعا کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کا شعور ہر ایک چیز میں موجود ہے. اس طرح کی آیات سے استدلال فرماتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو چیز ذکر سے غافل ہو جائے اس کا وجود باقی نہیں رہتا. اگر درخت سے ذکر چھوٹ جائے وہ سوکھ جاتا ہے، دریا سے ذکر چھوٹ جائے وہ سوکھ جاتا ہے، پہاڑ سے ذکر چھوٹ جائے وہ پھٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، سبزہ زار ویرانوں میں بدل جاتے ہیں اور چیزوں کا وجود عدم کی نظر ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس جانور کو شکاری شکار کرتا ہے، وہ درندہ ہو یا انسان ہو، تو وہ جانور جو شکار ہوتا ہے وہ عدم ذکر میں ملوث پایا جاتا ہے، اس سے ذکر چھوٹ چکا ہوتا ہے. گویا جس طرح ہماری ظاہری نگاہ میں زندہ چیز کے لیے سانس لینا ضروری ہے، وہ سانس لینے کے عمل کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن جس وجود میں زندگی ہے وہ سانس لیتا ہے، اسی طرح سے ہر وجود کی بقا کے لیے اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ اس عمل کے کرنے کو ہر ایک قدرتی اور طبی طور پر جانتا ہے. اس سارے نگار خانے میں انسان ایک ایسی عجیب مخلوق ہے کہ جو ذکر کرتا ہے تو اس کے کمال اور اس کے حسن و خوبی تک چلا جاتا ہے, اور اگر نہیں کرتا یا انکار کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو بالکل ہی چھوڑ بیٹھتا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب ذکر نہیں کرتا تو وہ تو باقی رہتا ہے, وہ تو زندہ رہتا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ سوال بڑا ہی عامیانہ سا ہے اور بات کو نہ سمجھتے ہوئے کر دیا جاتا ہے. جو بھی انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے اس میں سے انسان مر جاتا ہے. ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ اجسامہم قبل القبور قبور, ایسے لوگوں کے وجود جو ہیں وہ قبر میں جانے سے پہلے انسانیت کی قبر بن جاتے ہیں. کسی انسان سے جب اللہ کا ذکر چھوٹ جاتا ہے یا کوئی انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کر پاتا اور ذکر کا کم از کم درجہ ایمان ہے, اللہ سے ایمان لے آنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا, یہ ادنا ترین درجہ ہے ذکر کا. کیونکہ ایمان دل کا فعل ہے, اور جب دل اس پر تصدیق کرتا ہے تو ایمان نصیب ہوتا ہے, اور یہ ادنا ترین درجہ ہے ذکر کا. ہر مومن بھی ایک درجے میں ذاکر ہے. ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق کیا جاتا ہے, فرض, واجب, سنت یا مستحب, ذکر الہی, اور ہر وہ کام جس سے شریعت روک دے اور آدمی رک جائے وہ ذکر الہی. یہ عملی ذکر ہے. پھر اس کے بعد تلاوت کرتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, مناجات کرتا ہے, یہ لسانی اور زبانی ذکر ہے. پھر اگر کسی کو اللہ کریم اس سے زیادہ کی توفیق دیتے ہیں یا زیادہ انعام فرماتے ہیں تو اسے ذکر قلبی نصیب ہو جاتا ہے. پھر اس میں جہاں تک اللہ چاہتے ہیں وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر کلی طور پر اس کے وجود سے ذکر نفی ہو جائے, جیسے قلبی سے محروم ہو یا پھر عملی سے محروم ہو یا پھر زبانی سے محروم ہو یا پھر ایمانی سے اگر محروم ہو گیا, تو ایمان اگر نصیب نہ ہوا تو اس میں انسان نہیں رہتا, اس کا انسان مر جاتا. جانور چونکہ جیسا ہے ویسا ہی ہے, اس میں کوئی خاص چیز اس کے اندر نہیں ہے, زندگی کی حرارت محض روح حیوانی سے ہے. اسی طرح پرندہ, درندہ, یہ ساری مخلوق اسی طرح کی ہے. تو جب ان سے ذکر چھوٹتا ہے تو ان پر موت تبھی وارد ہو جاتی ہے, ان کی حیات مستعار ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح بے جان اجسام جو ہیں ان کے وجود ہی وجود ہیں, اگر ان سے ذکر میں غفلت ہوتی ہے تو ان کا وجود تباہ ہو جاتا ہے. لیکن انسان صرف وجود کا اور ڈھانچے کا نام نہیں ہے, انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے, بلکہ جسم تو انسان کا ایک آلہ ہے, ہتھیار ہے دنیا میں کام کرنے کا, استعمال کرنے کا. اس کے اندر ایک انسان بستا ہے. حقیقی انسان تو وہ ہے جس کے رخصت ہو جانے سے باپ بیٹے کو, بھائی بھائی کو, بیٹا باپ کو سپرد خاک کر دیتا ہے. وہی وجود جسے لوگ بڑے ناز و نعم سے پالتے ہیں, اسی کو اپنے ہاتھوں کے سپرد خاک کر دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ صرف اور صرف وجود رہ جاتا ہے, اس میں وہ چیز جس سے اس کے عزت تھی, عظمت تھی, یا جس سے وہ محبت کے قابل تھا گیا, وہ تو جس سے مزین یہ تن تھا. تنے مردے کو کیا تکلف سے رکھنا, گیا وہ تو جس سے مزین یہ تن تھا. تو وہ جو چیز نکل جائے تو وجود کو ہم کسی قابل نہیں سمجھتے, اور اسے زیر زمین دبا دینا ہی مناسب سمجھا جاتا ہے. وہ اصل انسان ہوتا ہے، اور اگر انسان سے ذکر چھوٹ جائے تو اس کے اندر وہ جو انسان ہے وہ مر جاتا ہے، پھر وہ محض ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے، ایک چلتی پھرتی قبر ہوتی ہے اپنے روح کی، یا ایک حیوان ہوتا ہے جو حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، جیسا قرآن حکیم نے فرما دیا کہ اولئک کل انعام، یہ چوپاؤں کی طرح زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں، ایک روٹین میں، ایک زندگی کے سرکل میں چلتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، بچے پالتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی فنکشن، کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. اب یہ انسان کی حیات جو ہے، یا انسان کے ذکر اذکار جو ہیں، یہ عام روٹین کے تو نہیں ہیں. جانوروں کو، زمینوں کو، آسمانوں کو، پتھروں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو جو ذکر تعلیم فرمایا گیا اور جس سے ان کی بقا کا مدار ہے، وہ ایک طبی عمل کی طرح ان کے وجود کا حصہ ہے. جب اللہ کریم کسی کو فنا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے وہ روک دیتے ہیں، لیکن انسان کے وجود کا طبی طور پر اسے حصہ نہیں بنایا گیا، بلکہ انسان کو وہ شعور بخشا گیا کہ یہ اسے سمجھ کر اپنی پسند سے اختیار کرے اور پھر اس کے کمال تک کو پائے اور اسے قرب الہی کا زینہ بنا کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو اور براہ راست رب جلیل سے اپنا تعلق استوار کرے. تو یہ اتنا بڑا کام تھا کہ اگر اسے اللہ کریم ہر انسان کی طبیعت میں سمو دیتے تو انسان انسان نہ رہتا، اس کی زندگی فرشتے کی طرح ہو جاتی. تو پھر جو شرف انسان بننے میں تھا، یا جو کمال انسان کی تخلیق میں تھا، یا جو مقصد و مدعا انسانیت کی تخلیق میں تھا، وہ تو پورا نہ ہوا، تو ایک اور طرح کے فرشتے بن گئے. لہذا اللہ کریم نے اس کا انتخاب چھوڑ دیا انسان پر. وَهَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے اس کے سامنے کھول دیے، اگر وہ چاہے شکر کرے، اگر وہ چاہے تو ناشکری کر کے بھی دیکھ لے. ناشکری والا راستہ تو شیطان کی قسمت میں تھا اور وہ اس پر جم گیا، اور ہمیشہ جب تک دنیا قائم ہے وہ اس پر بیٹھا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے. جہاں تک اللہ کی یاد کا، ذکر کا، شکر کا تعلق تھا، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء اور رسل کو مینار نور بنا کر بھیجا. اور یہ ایسے لوگ تھے جو درد دل کے سوداگر تھے، جو محبتوں کے بیوپاری تھے، جو اللہ جل شانہ کا عشق، اللہ کا تعلق، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر لٹاتے تھے، تقسیم فرماتے تھے. اور قاعدہ یہ رہا کہ جہاں انسانوں کا کوئی ایک طبقہ وجود میں آیا، ان کی ضرورت بڑھی، تو وہاں ایک نبی مبعوث فرما دیا گیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مخصوص قوموں کے لیے بھی تھی، مخصوص شہروں کے لیے بھی تھی، اور مخصوص زمانوں کے لیے بھی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں اور ابو الانبیاء ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اپنے زمانے میں بھی ان کی نبوت اور ان کی برکات کی ایک حد تھی، اور اس سے آگے لوط علیہ السلام کا دائرہ کار تھا، ان کی قوم تھی، وہ بھی اسی زمانے میں نبی تھے. آپ کو یاد ہوگا قرآن حکیم میں جو ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی، اور ساتھ یہ بتایا کہ ہم قوم لوط کو غرق کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کا واضح مفہوم ہوا کہ اسی زمانے میں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم بھی موجود تھی، ان کا اپنا علاقہ تھا. ایک حد سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے لیے اتباع لوط علیہ السلام کا ضروری ہو جاتا ہے, اور اس سے دوسری طرف جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا اتباع ضروری ہے. تو اس طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے بھی اور اقوام بھی افراد بھی اور یہ چیزیں محدود تھیں اپنے دائرہ کار کے اندر. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے, اور آپ کی بعثت کے بعد روئے زمین پر پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے آپ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کفایت کر دی. لہذا یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ قوم ابراہیم کا حصہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا, قوم لوط کا حصہ لوط علیہ السلام کے پاس تھا, قوم موسیٰ کا حصہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا, قوم عیسیٰ کی برکات کا حصہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ حصص کی تقسیم نہ رہی کہ کس کا حصہ ہے اور کس کا نہیں ہے, یا کس حد تک برکات ہیں اور کس تک نہیں, یا کس زمانے تک ہیں اور کس زمانے تک نہیں ہے, بلکہ سارے کی ساری انسانیت میں سے جو بھی آپ کی خدمت میں پہنچے, جو بھی آپ پر ایمان لائے, وہ حصہ پا سکتا ہے. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی یہ برکات صحابہ کرام کو پہنچی, اور صحابہ کے امیر چونکہ خلفائے راشدین تھے, امام وہ تھے, تو اصل جو منبع برکات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لے کر جن کے وجودوں سے آگے جاتی تھی, وہ خلفائے راشدین تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دو ہستیاں پوری امت میں ایسی تھیں کہ جن کے وجود جب تک باقی رہے, برکات نبوت اس طرح سے باقی رہیں, بعین ہی اس حال میں باقی رہیں جس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو باقی تھی. اس کی باطنی صورت جو ہے اسے دیکھنے کے لیے تو دل کی آنکھ چاہیے, لیکن اس کی جو ظاہری دلیل ہے اسے دیکھنے کے لیے صرف مطالعہ کی ضرورت ہے. آپ اگر تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات تاریخ میں موجود ملے گی کہ جس طرح سے اسلام میں شان و شوکت, قوت و سطوت, محبت و اخوت, اقتدار و دبدبہ اور اللہ کی طرف دعوت اور لوگوں کے رجحان اور لوگوں کو برکات کے پہنچنے کا عالم عہد نبوی میں تھا, عہد صدیقی میں وہی رہا, عہد فاروقی میں وہی رہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عہد جو ہے وہ دو طرح سے ہے. ابتدائی عہد اسی جمال کا مظہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا, فاروق اعظم کے زمانے میں تھا, اور آپ کے اقتدار کے آخری چند سال جو ہیں ان میں وہ قوت نہ رہی, وہ شان و شوکت نہ رہی, فتنے پیدا ہونے شروع ہو گئے اور محبتوں کی جگہ نفرتیں اور امن کی جگہ خانہ جنگی نے دخل دینا شروع کر دی. یعنی وہ قوت برکات کی اور وہ تیزی انوارات کی اور وہ حالت کیفیات کی نہ رہی, حتیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جب بات پہنچی تو پورا عالم اسلام خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ چکا تھا, اور آپ کا جو پانچ سالہ عرصہ خلافت ہے وہ خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. یہ عرصہ خلافت راشدہ کا حصہ ہے, اور اس کی اصل جو اہل اللہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ عہد فاروقی تک کلی طور پر برکات نبوت ہی کار فرما تھیں, اسی لیے شیخین کی خلافت کو علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے کہ نبوت ہی کے راستے پر تھیں وہ. اور اسی لیے عقائد اسلامی میں فاروق اعظم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ان کے بعد فاروق اعظم کو شیخین کو پوری امت سے افضل ماننا عقائد اسلامی کی بنیاد ہے اور اس کا انکار کفر ہے. شیخین کی فضیلت کا انکار ویسا ہی کفر ہے جیسا توحید و رسالت کا انکار کفر ہے. اور یہ تمام علماء نے لکھا فضیلت شیخین بنیاد ہے اسلامی عقیدے کی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں برکات اس عالم کی نہ رہی, فرمایا ان کی ابتدا برکات نبوت کی معراج کی طرح ہی ہے اور آخر جو ہے وہ برکات ولایت آ جاتی ہیں جن میں وہ طاقت نہیں رہتی جو برکات نبوت میں. وہ کیفیات مبدل ہوا ولایت ہونا شروع ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور سارے کا سارا ولایت کا دور ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امت مرحومہ میں برکات کے جو سلسلے چلے ان کا حال بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا انسانیت میں نبوت کے دھارے بہتے نظر آتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح مختلف افراد کو فیض یاب کرتے ہیں, مختلف زمانوں کو فیض یاب کرتے ہیں, مختلف قوموں کو فیض یاب کرتے ہیں, مختلف علاقوں کو فیض یاب کرتے ہیں, جہاں تک ان کا دائرہ کار ہے اس سے باہر جو چلا جائے اس کا کار نہیں رکھتے, نہ وہ مکلف رہتا ہے ان کے اتباع کا نہ ان کی برکات حاصل کرتے ہیں. اسی طرح سے برکات جب سلاسل تصوف میں تقسیم ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک تو کیونکہ ساری مل کر آئیں اس لیے آپ سے اوپر کوئی سلسلہ الگ نہیں ہوتا, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب نیچے آتے ہیں تو ہر سلسلہ اپنا الگ ایک اپنا لیتا ہے حصہ یا اپنی روش یا اپنا ایک الگ راستہ بنا لیتا ہے. اگرچہ وہ برکات وہی ہیں فیوزات وہی ہیں لیتا اسی مرکز سے ہے لیکن اس کا ایک اسلوب ایک سلیقہ ایک حد اپنی بن جاتی ہے الگ ہو گئے. لیکن جس طرح پوری تاریخ انسانیت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت لامحدود ہے اور ہر فرد انسانیت کا ہر فرد جو بھی آپ پر ایمان لائے اور آپ سے تعلق قائم کرے وہ آپ سے مستفید ہو سکتا ہے. واحد رسالت ہے جس میں یہ بات نہیں ہے کہ فلاں کا حصہ ہے اور فلاں کا نہیں ہے, ساری انسانیت کا حصہ بیک وقت وہاں موجود ہے. اگر کسی کو نہیں ملتا تو وہ نہ پانے والے کی اپنی نالائکی یا اس کی اپنی کمزوری یا اس کی اپنی بدنصیبی ہے. اگر وہ وہاں تک پہنچتا ہے تو اسے حصہ پانے میں کوئی دشواری یا یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے. اسی طرح سے تمام سلاسل تصوف میں اور تمام نسبتوں میں نسبت اویسیہ ہے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشائخ کو نصیب ہوتی ہے جو نسبت اویسیہ سے متعلق ہیں. اور یہ واحد نسبت ہے جس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں کا حصہ ہمارے پاس ہے اور فلاں کا نہیں ہے, جو آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں. اس نسبت میں وہی معروم رہے گا جو ان تک پہنچے گا نہیں, وہ اس کی اپنی قسمت, لیکن جو فرد و بشر بھی پہنچے گا اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے. جس طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں ان کی نبوت میں کوئی کمی نہیں, ان کے شان میں کوئی کمی نہیں, ان کی صداقت میں کوئی کمی نہیں, لیکن ان کی برکات کو رب کریم نے افراد پر محدود کر دیا ہے, زمانوں پر محدود کر دیا ہے, قوموں پر محدود کر دیا, اور اس سے ان پر کوئی تان نہیں آتا, ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ کریم کی اپنی مرضی, ان میں سے کسی کی نبوت کا انکار کیا جائے, کسی کی توہین کی جائے, کسی کی بے ادبی کی جائے تو آدمی کافر ہو جائے. لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مخصوص کر دیے، قومیں مخصوص کر دیں، افراد مخصوص کر دیے، بعض کے علاقے مخصوص کر دیے، لیکن جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو نہ کوئی علاقہ مخصوص رہا، نہ کوئی زمانہ مخصوص رہا، نہ کوئی قوم مخصوص رہی، نہ کوئی فرد مخصوص رہا، بلکہ اذن عام دے دیا گیا پوری انسانیت کو قیامت تک کے لیے کہ جو بھی آئے وہ جتنا اٹھا سکتا ہے اتنا یہاں سے سمیٹ کے لے جائے، یا بھی اس کی ہمت ہے کہ وہ کتنا لیتا ہے، کس مقام تک پہنچتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی طلب ہے اس کی، کتنا مجاہدہ کرتا ہے اور کیا کچھ لے جاتا ہے. اسی لیے آپ نے بڑا سیدھا فرما دیا کہ انما انا قاسم واللہ یوتی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا منصب بانٹنا ہے اور یہ خزانہ اللہ کا ہے، دیتا وہ ہے، اس لیے اس میں کمی نہیں ہوتی کہ کوئی کتنا لے کر جا رہا ہے. اسی طرح سے تمام سلاسل تصوف برحق ہیں، جو بدعات ہیں یا خرافات ہیں یا رسومات ہیں تصوف کے نام پر، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات ان کی کر رہا ہوں جو واقعی سلاسل تصوف ہیں اور جن میں کیفیات ہیں. ہمارے ہاں اگر چار کی شہرت ہے تو یہ صرف چار نہیں ہیں، بلکہ یہ 4000 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کم بھی ہو سکتے ہیں. کتنے سلاسل بنے اور پھر وہ معدوم ہو گئے، کتنے تاریخ میں ملتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا، اللہ ہی بہتر جانے ان کی تعداد کو. کیونکہ لاکھوں میں تعداد تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، اور ہر صحابی جو ہے وہ صاحب سلسلہ ہو سکتا ہے، اس کی عظمت، اس کی پاس برکات کا خزانہ اتنا ہے کہ ہر صحابی سے ایک سلسلہ جاری ہو سکتا ہے. تو یہ لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمالات ظاہری تقسیم ہو گئے، آپ کی وجود کو دیکھیں، آپ کے وجود عالی میں ساری صفات جمع تھی، مفسر بھی خود تھے، محدث بھی خود تھے، فقیہ بھی خود تھے، امام بھی خود تھے، جرنیل بھی خود تھے، حکمران بھی خود تھے، اور قاضی و مفتی بھی آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مدرس بھی آپ ہی تھے، نکاح خان بھی آپ ہی تھے، کسی کا جنازہ ہوتا تو جنازے کے امام بھی آپ ہی تھے. یعنی چھوٹے کام سے لے کر بڑے کام تک، وہ قرآن کی تفسیر ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، رہی کی بات ہے، یا چھوٹے چھوٹے معاملات، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، ان سب میں ایک ہی ہستی کار فرما نظر آتی ہے. لیکن جب آپ کے بعد بات چلتی ہے تو یہ اوصاف تقسیم ہو جاتے ہیں، کہیں صداقت ہے تو دوسری طرف عدالت ہے، کہیں حیا اور سخاوت ہے تو دوسری طرف علم اور جرأت و بہادری ہے. ایک آدمی مفسر بنتا ہے تو دوسرا فقیہ کہلاتا ہے، ایک محدث بنتا ہے تو دوسرا صوفی اور زاہد بن جاتا ہے. تو یہ اوصاف یا کمالات تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا جامع فرد بعد از نبی اگر کوئی نظر آتا ہے تو صرف ایک، پوری امت میں صرف ایک، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ یاد رکھیے کہ نبیوں پر کبھی سکر نہیں آتا، بے ہوشی نہیں آتی. سکر ہوتا ہے جیسے صوفی بے ہوش ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، اور غلط صحیح کی تمیز نہیں رہتی، جو منہ میں آتا ہے کہتے رہتے ہیں، یا بعض بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا، لباس کا ہوش نہیں رہتا. تو کچھ تو پیدائشی پاگل ہوتے ہیں. مجذوب یا جس پر سکر وارد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں ان برکات کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور حاصل کرتے کرتے قوت برداشت جواب دے جاتی ہے، اور وہ پھر پاگلوں میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن یہ شکر جو ہے، یا یہ جذب جو ہے، یا یہ پاگل پن جسے آپ کہہ لیں، یہ کمال نہیں، یہ نقص کی دلیل ہے، کمزوری کی دلیل ہے، قوت برداشت کی کمی کی دلیل ہے. اور جب وہ اس سال کو پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، تو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی اس میں نہ اہلیت رہتی ہے، نہ شعور رہتا. جب وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، کسی دوسرے کو کیا سنبھالے گا. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر مجذوب نہیں ہوتے، پیدائشی پاگل ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مجذوب ہو بھی تو وہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی استعداد نہیں رکھتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی سلسلے میں کوئی مجذوب شیخ سلسلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجاذیب سے یہ سلسلہ چلتا ہی نہیں. مناسب یا غوث کا منصب مجذوبوں کو دے دے گا، جس کے نتیجے میں وہ تباہی آئے گی کہ قیامت بپا ہو جائے گی. یعنی وہ سنبھال ہی نہیں سکیں گے انتظام کائنات کو یا اہتمام کائنات کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے. تو نبیوں پر شکر نہیں آتا، نبی کبھی بے ہوش نہیں ہوتے. یہ کمال نبوت ہوتا ہے کہ کوئی بھی نبی شکر کی بات نہیں کرتا، اور پوری امت میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس پر کوئی نہ کوئی لمحہ شکر کا نہ آیا ہو، حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مضبوط انسان پر بھی ایک لمحہ شکر کا وارد ہو گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انہوں نے تلوار میان سے نکال لی اور فرمایا جس نے کہا حضور وفات پا گئے میں اس کا سر قلم کر دوں. بس بکواس کرتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہوش کی بات نہیں تھی، یہ شکر کی بات تھی. صرف ایک ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت جنہوں نے بات سن کر دوسروں کو بھی سنبھالا اور انہیں سمجھایا کہ اللہ باقی ہے، حضور کو دنیا سے جانا تھا، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے، اس لیے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو حضور کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور دنیا سے رخصت ہو چکے. تو یہ واحد ہستی ہے جو جمال نبوی کی مکمل آئینہ دار ہے. آپ کے بعد بلند سے بلند ترین ہستیاں بھی جو ہیں ان میں رخ انور کا یہ جمال نبوی کا ایک پہلو ہے، دوسرا دوسرے آئینے میں ہے، تیسرا تیسرے آئینے میں ہے. لاکھوں کروڑوں رنگ ہیں جمال اقدس کے اور ہر ایک کے پاس ایک رنگ ہے، لیکن تمام طرح کی جیتوں کو محیط اگر ہے تو وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود عالی. اسی لیے قرآن حکیم میں معیت ذاتی جس طرح انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہے، اس طرح غیر انبیاء میں پوری کائنات، پوری انسانیت، پوری اولاد آدم میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان اللہ معانا، اس میں صرف دو ہستیاں ہیں، ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء میں اور غیر نبیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ. تو یہ نسبت اویسیہ براہ راست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سوتا پھوٹتا ہے، اور اس میں وہ قوت ہے کہ روح زمین کا جو انسان شامل ہونا چاہے، روئے زمین کا جو انسان برکات حاصل کرنا چاہے، جو بھی اس کو اپنا لے اسی کا حصہ اس میں موجود ہے. باقی سارے سلاسل میں کچھ لوگوں کا حصہ ایک سلسلے میں ہے، کچھ لوگوں کا دوسرے میں، کچھ لوگوں کا تیسرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ باقی سلاسل میں ایک بات اور بھی چلتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے محض رواج بنا رکھا ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہوتی ہے کہ بعض جو منازل بالا کے حامل ولی اللہ ہوتے ہیں، اپنے سے کم تر درجے والے پر اگر اپنی قوت القا کر کے سلب کریں تو اس کی کیفیات کو، اس کے انوارات کو سلب کر لیتے ہیں، اور یہ باقی سلاسل میں اس طرح ہوتا رہتا ہے. لیکن روئے زمین کا کوئی سلسلہ نسبت اویسیہ کو سلب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سارے اس سے نیچے ہیں، اس سے کمزور ہیں، اور سب کی قوتیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں بنتی، چونکہ سب کے پاس ایک ایک پہلو قوت کا ہے، اور یہ جامع ہے تمام جمال نبوی کو. اس کے شیخ اگر چاہیں تو روئے زمین کے سلاسل کو سلب کر سکتے ہیں، لیکن روئے زمین کا کوئی صوفی اس کے کسی مبتدی کی کیفیات، ایک آدمی کو ایک لطیفہ قلب کروا دیتے ہیں اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے صوفی کو کہو اس کے انوار سلم کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے، وہ ان کو احاطہ ہی نہیں کر سکتا، انہیں سمیت لپیٹ ہی نہیں سکتا، پکڑ ہی نہیں سکتا، اس کی گرفت سے، اس کی اس لپیٹ سے، اس کی وسعت سے وہ باہر ہوتے ہیں. اور خود جو مشائخ اس سلسلہ کے ہیں ان کا دستور یہ ہے کہ وہ سلب کیا نہیں کرتے، وہ دیتے رہتے ہیں سلب نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ. کبھی کوئی ایسا ہو کہ کوئی شخص بھٹک جائے اور دوسروں کی گمراہی کا اندیشہ ہو، اگر اپنی ذات میں بھٹکتا بھی رہے تو پھر بھی یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جب گمراہ ہوگا تو از خود اس سے یہ چیز سلب نہیں کرتے ہیں، از خود اس سے چلی جائے گی، اللہ کریم اس سے واپس لے لیں گے، مشاہد سلب نہیں فرماتے. لیکن کوئی شخص اگر گمراہ ہو کر دوسرے انسانوں کی گمراہی کا سبب بننے لگے تو پھر یہ لوگ سلب کر لیں، اور ان کا سلب اتنا شدید ہوتا ہے کہ جب یہ سلب کرتے ہیں تو پھر صرف کیفیات نہیں جاتی، پھر وجود کے ذرے ذرے سے ایمانیات بھی چلے جاتے ہیں. اور جس شخص سے بھی مشائخ اویسیہ نے اپنی نسبت سلب کی ہے وہ مسلمان بھی نہیں رہ سکتا. پھر یہ اتنی شدت سے سمیٹتے ہیں ہر چیز کو، اور یہ اس طرح انگ انگ میں رچی بسی ہوئی ہوتی ہے کہ جب یہ کیفیت سلب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سارے ایمانیات اور عقائد بھی چلے جاتے ہیں، پھر آدمی بالکل ہی خالی رہ جاتا ہے. اور ایسے لوگ ایک آدھ صحیح لیکن ہم نے بھی دیکھے ہیں جن سے یہ چیز سلب ہوئی. کبھی کسی زمانے میں ایسے تھے کہ وہ جمال باری کو دیکھے بغیر سجدہ نہیں کرتے تھے، اور پھر ان کا یہ حال بھی دیکھا کہ وہ وجود باری کا انکار کیا کرتے کہ اللہ ہے ہی نہیں. کی بنیاد اس بات پر ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافر ایذا دیتے تو ان کے لیے بھی آپ دعا فرماتے تھے، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا پوری حیات نبوی میں جس شخص نے دوسرے لوگوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اس تنہا فرد کو قتل کرنے کے لیے بھی حضور نے خود دام کو مقرر فرمایا. تو اللہ کا وہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر کافر سر بازار پتھر پھینکتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے لیے تو دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ایک کافر دور دراز اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، آپ سے بالمشافہ اس کی بات نہیں ہوتی، ملاقات نہیں ہوتی، اس کو قتل کرنے کے لیے حضور خدام کو مقرر فرماتے ہیں کہ اسے قتل کر دو. تو یہ فاصلہ کیوں ہے؟ فاصلہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو ایذا دے رہا تھا اور وہ دوسرا جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا تھا، جس کے قتل کا حکم حضور نے صادر فرما دیا. ذاتی ایذا برداشت فرمائی، لیکن بندوں کو جہنم میں گرانے کا فعل اور بندوں کو گمراہ کرنے کا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں فرمایا. یہی قانون اس سلسلہ عالیہ میں جاری ہے. اگر کوئی شخص ذاتی طور پر گناہگار بھی ہو جاتا ہے، خطا کار بھی ہو جاتا ہے، ذکر اذکار چھوڑ بھی دیتا ہے، تو مشائخ سلب نہیں فرماتے، اس کی اپنی کوتاہی یا سستی کی وجہ سے از خود وہ برکات اس سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر از خود برکات چلی بھی جائے تو کم از کم ایمان بچ جاتا ہے، اتنا اثر ان کا ضرور رہتا ہے کہ وہ کفر پہ نہیں مرتا. گناہگار بھی ہو جائے تو اس کے رگ و پیسے اسلام نہیں نکلتا. لیکن اگر کوئی شخص ذاتی خطاؤں سے بڑھ کر دوسرے انسانوں کے عقائد سے کھیلنے لگے اور انہیں گمراہ کرنے کا سبب بننے لگے تو پھر یہ لوگ سلب کر لیتے ہیں، اور جب یہ سلب کرتے ہیں تو پھر جس طرح نیام سے تلوار کھینچ لی جاتی ہے اور نرا کھوکھا رہ جاتا ہے، اس طرح انسان کے وجود کا ایک کھوکھا سا رہ جاتا ہے، اس میں کچھ نہیں بچتا. کیونکہ یہ اتنی مضبوط اور اتنی قوی نسبت ہے کہ پھر یہ باقی کچھ نہیں چھوڑتی. یہ میں نے اس لیے چند باتیں کہی ہیں کہ یہ بہت کم موضوع چلتا ہے، حالانکہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو کل ایک ساتھی مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم پہلے کسی اور سلسلے میں بیٹھ تھے اور پھر وہاں ہم نے بدعات پائیں اور خلاف شریعت امور کو دیکھا تو چھوڑ دیا، تو اب اس سلسلہ میں اللہ اللہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہاں سے تمہیں فیض نہیں مل سکے گا. بھلا کوئی بات ہے کرنے کی؟ اب اگر ندی نالے سمندر کی طغیانیوں کو روکنے لگیں تو ان کے بس کی بات ہے، وہ تو سمندر سے تو جو ٹکرائے گا خود مٹ جائے گا، سمندر کو تو نہیں مٹا سکے گا. ندی ہو یا نالا، دریا ہو یا طوفان، اس کا وجود تب تک ہے جب تک وہ سمندر سے خارج ہے.
سمندر کے ساتھ تو کوئی بڑے سے بڑا سیلاب بھی ملے گا تو سمندر باقی رہے گا وہ باقی نہیں رہے گا. تو یہ نسبت اویسیہ جو ہے یہ امت محمدیہ میں برکات نبوت کا سمندر ہے. کسی بھی سلسلے میں سوائے خلیفہ مجاز اور صاحب مجاز کے کسی دوسرے کو کہو کہ وہ کسی ایک آدمی کو ایک قلب کرا دے, اور وہ جو خلیفہ مجاز ہوگا وہ بھی ایک قلب کروانے کے لیے سالوں کا عرصہ لگائے گا اور بے شمار پابندیاں لگائے گا. اس سلسلے عالی میں جو آج یہاں سے لطائف سیکھ کر جاتا ہے اسے جا کر کہو سارے گھر والوں کو بٹھا کر ذکر کرائے, سب کے لطائف جاری ہو جائے. نہ وہ صاحب مجاز ہے, نہ اسے کوئی منصب ملا ہے, نہ اس کے پاس کوئی مقامات ہے. ایک دن دو دن یا ایک رات رہا اور اس نے توجہ لی اور اپنے لطائف پر ذکر کرتا ہوا چلا گیا, اسے کہو جا کر ہزار آدمی کو بٹھا کر توجہ دے, ہزار آدمی کی لطائف جاری ہو جائے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں بدعات و خرافات ہیں وہاں تو برکات ہے ہی نہیں, وہاں سلسلہ ہے کہاں. لیکن اگر کسی کے پاس واقعی کسی سلسلے کی نسبت بھی ہو اور وہ یہ چاہے کہ اس سلسلہ کے کسی ادنا ساتھی کی کیفیات جانورات سلب کرنا چاہے تو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے, وہ اپنے چھوڑ کے چلا جائے. کیونکہ کوئی ندی, کوئی نالا, کوئی دریا, کوئی سیلاب, کوئی طوفان سمندر کو ہڑپ نہیں کر سکتا. وہ سمندر سے ٹکراتا ہے خود اس میں ضم ہو جاتا. اور یہاں یہ حال ہے کہ کسی دوسرے سلسلے کا اگر صوفی ذاکر بھی ہو, اس کے پاس کیفیات بھی ہوں, وہ ملنا چاہے تو اسے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ پہلے بتائے میں فلاں سلسلے کا آدمی ہوں اور میں ذکر کرتا ہوں, میرے پاس کیفیات ہیں, تو ہم خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی سب کیفیات سلب نہ ہو جائیں. اگر بغیر بتائے آ کر پاس بیٹھ جائے اٹھے گا تو خالی ہوگا, اور یہ بارہا ہوا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم سلب کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ از خود اس طوفان میں بہہ جاتی ہیں, ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. تو اس طرح کا اندیشہ یہاں نہیں ہے, بلکہ یہ واحد نسبت ہے جو جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات تقسیم ہے, اسی طرح سے برکات ولایت کی تقسیم میں باقی تمام سلاسل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مزہ ہے. اس میں میرا کمال نہیں ہے یا کسی دوسرے کا کمال نہیں ہے, یہ تقسیم ہی اللہ کی ایسی ہے اور یہ شعبہ ہی ایسا ہے. جس طرح نبی سارے برحق تھے اسی طرح سلاسل سارے برحق ہیں, ان کی برکات برحق ہیں, لیکن ان کی اپنی حدود ہیں افراد کے لیے, زمانوں کے لیے, جگہوں کے لیے, اور یہ ایک سیل بلا ہے ابر کرم کا جس کی حد مقرر نہیں ہے, نہ زمانوں میں, نہ افراد میں, نہ علاقوں میں, نہ اوقات میں, بلکہ جسے اللہ توفیق دے اور جو بھی آئے وہ یہاں سے لے کر جا سکتا ہے. یہاں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ فلاں کا حصہ ہے اور فلاں کا نہیں ہے, ساری انسانیت کا حصہ موجود ہے. اسے لینا, اسے پانا, اسے حاصل کرنا, اسے نبھانا اللہ کی توفیق سے ہر ایک کے اپنے ذمہ ہے. لہذا کسی بھی ساتھی کو اس خطرے کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو وہ کرتا ہے یا کیفیت حاصل کرتا ہے دوسرے کسی سلسلے کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اس میں سے ایک رتی بھی اس سے چھین سکے گا, یا کسی برکت کو اس سے روک سکے گا, یا کوئی رکاوٹ ڈال سکے گا. یہ ممکن ہے, اصولاً یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جو صوفی اہل اللہ واقعی صاحب حال ہوتے ہیں وہ کسی کا حال سلب کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو بہت زیادہ طاقتور ہو, کمزور اس کے پاس بیٹھے تو از خود اس کا رنگ اڑ کر ادھر چلا جاتا ہے, سلب ہو جاتا ہے. لیکن وہ نسبت اویسیہ میں یہ ہوتا ہے کہ باقی سارے سلاسل کی نسبتیں سلب ہو کر اس میں شامل ہو سکتی ہیں کہ یہ سمندر ہے, اس کی وسعت ناپیدا کنار ہے, دوسرے ندی نالے دریا ہیں, وہ سمندر کو اپنے میں سمو نہیں سکتے. اللہ کریم جس نے اپنے احسان سے اس نسبت سے تعلق قائم فرمایا وہ اپنے احسان اور کرم سے ہمیشہ اسی کو قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.